الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. ایمان، صاحب ایمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اللہ ایمان کی زندگی دے دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، تو ایک مومن کے لیے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایمان کی زندگی ہو، ایمان پر خاتمہ ہو. یہ ایمان نیکیوں کے بدولت رہتا ہے، ترقی کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس میں کمی آتی ہے، اور بسا اوقات گناہوں کی نحوستوں سے آدمی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. تو وہ اعمال صالحہ جب تک زندگی میں ہیں تو یقین ہے کہ ایمان بھی ہے. اللہ رب العزت نے ان اعمال کا تذکرہ فرمایا جو ایمان کے ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، کہ یہ واقعی یہاں ایمان ہے، اس کی زندگی میں ایمان ہے. ان اعمال صالحہ کی ایک فہرست ہے، وہ ہماری زندگی میں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ اعمال ہیں تو ایمان ہے، اور یہ اعمال صالحہ نہیں ہیں تو ایمان کوئی نہیں. اللہ نے اس کی ایک فہرست بتلائی ہے، ہماری زندگی میں ہمیشہ وہ پیش نظر رہنی چاہیے. سورہ مومنون ہے، 18 پارہ ہے، ان اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے جو ایمان کے ہونے پر گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں ایمان ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والوں کی پہلی نشانی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ایک ہے ایمان، نماز پڑھنا دین میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ایک مومن کے لیے زندگی کے تمام کاموں سے زیادہ نماز کی ادائیگی ضروری ہے. ایک مومن کے لیے زندگی کے تمام کاموں سے زیادہ نماز کی ادائیگی ضروری ہے. ایک مومن کے لیے زندگی کے تمام کاموں سے زیادہ نماز کی ادائیگی ضروری ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. اس وقت جو ان کی حکمرانی تھی، آج تقریباً وہاں 14 بڑے بڑے ممالک موجود ہیں، اتنی بڑی حکمرانی. آج دنیا کے 14 بڑے بڑے ممالک اس زمین پر موجود ہیں جہاں آپ کی خلافت اور آپ کی حکمرانی تھی، ایسے حاکم. تو آپ نے اپنے تمام حاکموں کو، گورنروں کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے الفاظ احادیث کی کتابوں میں آتے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ ومن ضیعها فہو لما سواها اضیع
او کما قال، خط لکھا تمام اپنے حاکموں کو، والیوں کو، گورنروں کو کہ میری نظر میں تمہاری سب سے اہم اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم نماز کا اہتمام کرو. یہ امیر المومنین لکھ رہے ہیں. اور کیسے حکمران ہیں؟ اب تو بونے بونے حکمران ہیں، کالونیوں کے ملک کو جیسے حاکم بنے بیٹھے ہیں. اتنے بڑے حاکم قیصر و کسرا دنیا کی بہت سپر طاقتیں تھیں، جن کے محلات پر فتوحات کے جھنڈے حضرت عمر کے زمانے میں لہرائے گئے. آپ کو فتح ملی. دو دنیا کی سپر طاقتیں، جیسے آج کوئی کہہ سکتا ہے چائنا اور امریکہ، قیصر و کسرا وہاں کے محلات پر مسلمانوں نے فتح کے جھنڈے لہرائے آپ کے زمانے میں. ایسا دبدبا، ایسا روب، ایسا عدل اور انصاف کا دورہ، جہاں مسلمان تو مسلمان، کافروں کو بھی انصاف ملا. مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ایسے عادل اور ایسے حساس اکمر اپنی حکمرانی کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے، فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی کہ تیرے زیر سایہ زمین پر یہ کتا بھوکا کیوں مر گیا اور پیاسا کیوں مر گیا. اتنے حساس تھے اپنی حکمرانی کے سلسلے میں، اپنی ذمہ داریوں کا اتنا احساس تھا. خط لکھ رہے اور خط میں یہ کہہ رہے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے اہم چیز میری نظر میں تمہاری یہ ہے کہ تم نماز کا اہتمام کرو. نماز کا اہتمام کرو. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. جس کے پاس کچھ ذرا سی ذمہ داریاں آتی ہیں وہ سمجھتا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت میں کر رہا ہوں. اب نماز تو پڑھ ہی لیں گے، نماز تو پڑھ ہی لیں گے. کچھ ذرا سی ذمہ داریاں آ جائیں اور پھر اگر انسانیت کی خدمت کی ذمہ داری آ جائے وہ سمجھتا ہے یہ سب سے اہم کام ہے، نماز تو پڑھ ہی لیں گے، نماز تو ہو ہی جائے گی. آپ خط لکھ رہے کہ تمہارے ماتحتوں کی ساری ذمہ داریاں ایک طرف، قوم کی اور انسانوں کی اور مسلمانوں کی داغے دیگر سارے معاملات ایک طرف، لیکن سب سے اہم چیز تمہارے میرے نزدیک یہ ہے کہ تم نماز کا اہتمام کرنے والے بنو. قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی اس حکم کا تذکرہ کافی تھا. حاکم ہے، بادشاہ ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا کافی تھا، لیکن 62 سے زائد جگہوں پر اس نماز کی تلقین کی گئی کہ مسلمان اسے روٹین کی چیز نہ سمجھے، اسے عام حالت کی چیز نہ لے، اسے معمولی چیز نہ سمجھے. 62 سے زائد جگہ پر بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کا حاکم حکم دے رہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. ایک مرتبہ بھی کافی تھا. تو بتایا کہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم کام ہے نماز کا اہتمام. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے، لا دین لہو لا صلاۃ، لا دین لہو لمن لا صلاۃ لہو، اس کا دین کوئی نہیں جس کی نماز کوئی نہیں. اور فرمایا جیسے جسم میں سر ہوتا ہے، دین میں نماز کی حیثیت ایسی ہی ہے. بغیر سر کے زندگی کوئی نہیں، بغیر نماز کے دین کوئی نہیں. اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو ادائیگی کرتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے ہیں. من حافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نورا، اس کے لیے نور ہوتا ہے. اور اس کے لیے نجات کے لیے برہان ہوتا ہے، اس کے لیے نجات کا نماز ذریعہ بنتی ہے قیامت کے دن. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا، لم یکن لہو نور ولا برہان ولا نجا، اس کے لیے روشنی بھی کوئی نہیں، برہان بھی کوئی نہیں، نجات کا کوئی ذریعہ بھی کوئی نہیں. وکان یوم القیامہ مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف، ایسا بے نمازی شخص کل قیامت میں فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور وجہ یہ بتائی محدثین نے، اگر حکمرانی کی وجہ سے نماز چھوڑی تو فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، سیاست کی وجہ سے نماز چھوڑی تو حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، دولت اور مال اکٹھے کرنے میں نماز چھوڑی تو قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور دنیا کے دیگر جھگڑوں میں رہ کر نماز چھوڑی تو اس کا ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا. اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ کہنے لگے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ما سلککم فی سقر، قرآن کی آیت ہے، ما سلککم فی سقر کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں اس لیے پڑے ہیں. تو نماز کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے کہ 62 سے زائد جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات مسلمانوں کے حاکم تھے اور آدھی دنیا کے سربراہ رہے ہیں، لیکن جہاں بھی جاتے نماز پڑھ کر دکھاتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی یوں نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی وقت کا حاکم، اور وہ بھی معمولی نہیں، وہ بھی معمولی نہیں، آدھی دنیا کا سربراہ، جہاں بھی جاتے جس خطے میں پہنچتے تو نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو نماز سکھاتے کہ اللہ کے نبی یوں نماز پڑھا کرتے تھے. نماز کی اتنی اہمیت تھی، یہی وجہ تھی مسلمانوں میں معزز محترم شریف، معزز محترم شریف نیک پارسا، اس کا معیار اور اسٹیٹس یہ تھا کہ اس کی زندگی میں نماز کیسی ہے. مسلمانوں میں معزز شریف محترم نیک اور پارسا، قابل احترام قابل عزت، اس کا اسٹیٹس یہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں نماز کا اہتمام کیسے کرتا ہے، یہ معیار تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی امامت فرمائی، اور ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمیشہ پیروی صف میں نظر آئے. یہ عزت شرف شرافت دیانت امانت، یہ علامت تھی کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے، اس لیے شریف ہے، ورنہ اس مبارک ماحول میں، اس مبارک ماحول میں تصور نہیں تھا کہ جو کوئی شخص ایمان کے بول کہے، اگرچہ زبان ہی سے کہے، کوئی شخص زبان سے ایمان کے بول کہے اگرچہ اندر ذرہ ایمان کا نہ ہو، اس کے لیے پھر بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ اس ماحول میں وہ نماز کو چھوڑ دے. منافقین کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا قَامُوا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، منافقین بھی جن کے دلوں میں ذرہ ایمان نہیں تھا، زبان سے ایمان کا اعلان کرتے تھے، لیکن اپنے ان الفاظ کا پاس رکھنے کے لیے نماز وہ بھی پڑھتے تھے، اگرچہ سستی اور کاہلی کے ساتھ، دکھلانے کے لیے، تاکہ لوگ ہمارے ایمان کو مان جائیں، ان کے لیے بھی نماز چھوڑنا اس ماحول میں آسان نہ تھا. تو ایمان اعمال صالحہ سے ہے، اگر یہ اعمال صالحہ کی فرست ہے تب تو ایمان ہے، اگر یہ اعمال صالحہ کی فرست نہیں تو ایک شخص زبان سے کہتا ہے میں ایمان لایا، اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان تو ان اعمال کے ساتھ ہے، اگر یہ اعمال صالحہ ہیں تو ایمان ہے. اور اس فرست کا پہلا عمل ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے. دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خضوع اور ایک خشوع. خضوع خشوع، خضوع کہتے ہیں جسم کے لحاظ سے آدمی آداب کے مطابق نماز پڑھے، یعنی کھڑا کیسے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے اسانے ہیں، سجدے کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھنا کیسا ہے، رکوع سے کھڑے ہو کے قوما کیسے کرنا ہے، اور قیام میں کھڑا کیسے ہونا ہے، نظریں کہاں رکھنی ہیں، اور رکوع کے اندر کمر کیسی ہونی چاہیے، اور اعضاء اور جوارح پرسکون ہوں، اس کا نام ہے خضوع، کہ جسم پرسکون ہو. اگر دنیا کے بادشاہ کے سامنے کہہ دیا جائے کہ آپ نے پریڈ کرنی ہے، پریڈ کرنی ہے، تو وہ جسم کو نہیں کھجاتا اور کپڑوں سے نہیں کھیلتا اور بار بار اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، ڈسپلن کا مظاہرہ کرتا ہے. اور یہاں حاکموں کے حاکم، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آئے اور ہاتھ سے کھجاتا رہے، ہاتھ کو حرکت دیتا رہے. فقہا نے تو یہاں تک بتلایا اگر صرف کھڑے کھڑے تین مرتبہ بلا وجہ اس نے ہاتھ کو حرکت دی تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کی نماز گئی. حاکموں کے حاکم کے ہاتھ سامنے کھڑا ہے، تو نماز خضوع کے ساتھ، اور یہ جسم کا سکون ہونا، یہ خشوع، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اسے کہتے ہیں خشوع. یہ اس کے لیے پہلا قدم ہے. جب ظاہری جسم پرسکون اور آداب اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، پھر دل کی دنیا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جو عام طور پہ شکایت آتی ہے کہ نیت باندھتی، میرے خیالات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، دماغ میں انتشار رہتا ہے، فکریں آگ گھیر لیتی ہیں. تو جو ابتدائی راست قدم ہے نماز کے خشوع پیدا کرنے کا، خضوع، وہی نہیں ہوتا. ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، ہاتھوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اور نظریں کہاں رکھنی ہیں. عام طور پہ لوگ جب سجدے کے، جب یا تو کمر جھکا لیتے ہیں قیام میں، سر جھکا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہو، سیدھا کھڑا ہو اور نظریں سجدے کی طرف ہوں، اور پھر جب رکوع میں جائے تو اپنے انگلیوں کو کھول کر اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور گھٹنے بھی سیدھے ہوں، اس میں خم نہ ہو، اور کمر بھی بالکل سیدھی ہو، گلاس پانی کا رکھا جائے تو نہ گرے، ایسا سجدہ ہو. پھر جب سجدے میں، جب رکوع سے کھڑا ہو تو پھر آرام سے کھڑا ہو کر پرسکون ہو کے پھر سجدے میں جائے. مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا نماز پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا السلام علیکم، نماز سے فارغ ہو کر. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، قم فصلی فانک لم تسلمیا، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ارنی وعلمنی، یا رسول اللہ مجھے بتائیں نا کیسی نماز پڑھنی، مجھے سکھائیں، میں تو جیسے مجھے پڑھنی آتی ویسے میں نے پڑھی ہے. عادت تھی اس کی ایک نماز پڑھنے کی کہ رکوع سے کھڑا ہوتا اور ابھی کھڑا ہی نہیں ہوتا، اشارہ ہی ہوتا کہ سجدے میں، سجدے سے اٹھتا ہی نہیں اور دوسرے سجدے میں چلا جاتا. آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوئی. تین مرتبہ آپ نے اسے دوبارہ نماز پڑھائی کہ اس طرح تھوڑی نماز ہوتی ہے، رکوع سے کھڑے ہو کر پرسکون ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور سجدے کے درمیان جلسے میں بیٹھو، جب جسم سکون میں آ جائے پھر دوسرا سجدہ کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے پہلی مرتبہ ہی سکھا سکتے تھے، یہ تین مرتبہ اسے نماز کیوں پڑھائی؟ ہونا تو یہ تھا کہ وہ پہلی مرتبہ ہی سوال کرتا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں، مجھے تو یوں ہی آتی ہے، لیکن اس نے نہیں پوچھا تو آپ نے بھی نہیں بتایا. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ طلب نہیں ہوتی تو تعلیم کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، طلب نہیں ہوتی تو تعلیم اور ہدایت کی آدمی کو قدر بھی نہیں ہوتی. آپ نے چاہا کہ اس کے اندر ذرا طلب تو پیدا ہو، خود ہی سوال کرے، پھر جب تین مرتبہ پڑھی اس نے خود طلب کا اظہار کیا، پھر آپ نے تعلیم فرمائی. اور جب تین مرتبہ پڑھ چکا تو اسے فکر بھی لائق ہو گئی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز یوں پڑھنی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے سلو کما رأیتمونی، یوں نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے کہ 60 سال ہو گئے قرآن حدیث فقہ پڑھاتے پڑھاتے، لیکن کبھی نماز میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اور نماز کے بعد جا کے کتاب کھولتا ہوں کہ میری نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. فرمایا 60 سال ہو گئے نماز قرآن حدیث فقہ پڑھاتے پڑھاتے، لیکن کبھی نماز میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ سوچنے لگتا ہوں کہ کیا کروں، پھر جا کے کتاب کھولتا ہوں کہ میری نماز صحیح ہوئی یا نہیں صحیح ہوئی. اور میں مسلمانوں کی حالت پہ حیرت کرتا ہوں کہ زندگی گزر گئی کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری نماز بھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا. اصل میں نماز کی ہماری زندگی میں وہ اہمیت نہیں جو اسلام نے اسے اہمیت دی ہے، وہ اہمیت نہیں جو عظمت اہمیت اسلام نے اسے دی ہے. اس لیے جس طرح بچپن سے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بھی پرسکون ہو، اور پھر اس کے جو آپ الفاظ ادا کرتے ہیں یہ بھی درست ہوں. آپ کہیں گے تو بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ سارے نماز میں سارے قرآن میں الفاظ استعمال ہونے والے صرف 29 بس، اور ان 29 کے اندر بھی 12-13 ایسے ہیں جو اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں 7-8 الفاظ، ہا ہا، وا وا، فا، یہ چند الفاظ ہیں. تو کیا ہمارے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ ان 6-7 الفاظ کی مشق کسی سے کر کے صحیح طور پہ قرآن پڑھ سکیں؟ لیکن اہمیت نہیں. ہوشیار اتنا ہے، اتنا تیز ہے، دکان میں لاکھوں چیزیں پڑی ہوں، کوئی خریدار آ کر کہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو فوراً ہاتھ وہاں لگتا ہے، ایسا زبانی اسے یاد ہے. ہوشیار اتنا کہ اس کے مانگنے کی دیر ہے، اس کے زبان سے نکلنے کی دیر ہے، اس کی نظر بھی وہاں پہنچتی ہے، ہاتھ بھی وہاں پہنچتا ہے. سات الفاظ 8 الفاظ کو صحیح تلفظ سے نہیں ادا کر سکتا. اے میرے عزیزو، نماز ہے ایمان اسلام کے بعد کوئی چیز سب سے اہم ہے، سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑی عظمت ہے، تو وہ اسلام کی زندگی میں نماز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، اور اللہ کے قرب کا وہ مقام طے کیا جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے، وہ مقام طے کیا. خیال آیا کہ مجھے تو اللہ کا یہ قرب مل گیا، میری امت کو یہ معراج کیسے ملے، میری امت کو یہ مقام اور یہ معراج کیسے ملے. اللہ رب العزت نے تحفے میں نماز دے دی اور بتایا کہ آپ کو یوں قرب مل گیا، آپ کی امت جب نماز پڑھے گی اللہ اسے بھی معراج نصیب فرما دے گا. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کا معراج ہے. جب یہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قرب کا اس سے زیادہ اور کوئی طریقہ نہیں، اللہ کے قرب کا. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اولیاء تھے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور جب واپس جانے لگے چپکے سے کہنے لگے، میاں تھانوی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے اللہ نے مجھ سے میرا بوسہ لے لیا، اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا. ہاں، یہ قرب کا تصور اگر سجدے میں آ جائے کہ اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، اللہ پیار کر رہا ہے، تو میرے عزیزو سر اٹھانے کا جی بھی نہ چاہے، اماں گود میں لے اور پیار سے ہاتھ لوریاں دے اور پیار کرے تو گود سے نکلنے کا دل نہیں کرتا. اور بندہ سجدے میں جائے اور سجدے کی عظمت اور قرب اس کا معرفت رکھتا ہو تو پھر سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہ چاہے. اللہ کوئی ایسا سجدہ ہمیں بھی نصیب فرما دے بھائی، کوئی ایسا سجدہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو میرے عزیزو واقعی نماز تو ایسی ہی چیز ہے کہ ظاہری خضوع بھی ہو اور دل کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ کی طرف توجہ ہو. تو ایمان کا، ایمان کے ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں. اللہ رب العزت یہ خوبی ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.